أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأثومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، منكر فضائلهم مغاصب حقوقهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات اذن محترم، ایک منتظر اسم با مسمى نامی مومن کے حوالے سے آج ہم یہ جمع ہوئے ہیں. آج ان کا چہلم ہے، اور اسی مناسبت سے یہ مجلس ادا، یہ فرش ادا، اس کا انعقاد کیا گیا ہے. منتظر حسین نام کے بھی منتظر تھے اور کام کے بھی منتظر تھے. اپنے وجود سے، اپنے عمل سے، اپنی تبدو سے، اپنی فعالیت سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک ایسے امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو آ کر زمانے میں تبدیلی لے کر آئے گا. اسم بمسمی، یعنی اس کا نام بھی منتظر ہے اور اس کا کام بھی منتظر ہو کر اور بن کر دکھانا ہے. چونکہ وہ اس امام کا ماننے والا ہے جو آگے چینج کرے گا، تبدیلی لائے گا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. کما ملئت ظلما وجورا، جیسے کو ظلم و جور سے بھری ہوگی، بالکل اسی طریقے سے امام آ کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. منتظر حسین اس امام کے ماننے والے تھے، لہذا زندگی کا جو لمحہ آپ کو میسر آیا، آپ نے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی دنیا آپ کے اختیار میں تھی اسے تبدیل کرنے کا عزم کیا، اور آخری سانس تک، آخری دن، آخری ساعتیں جو آپ کے اس روز آخر کی اس دار فانی میں تھیں، وہ اتنا ایکٹیو دن تھا جیسے کہ ان کے افراد جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے بتایا اور گزارش دی کہ پہلے سے زیادہ ایکٹیو، چاقو چوبند، مستعد اور اپنی فعالیت کو انجام دینے والے، انٹرویو لینے والے، اور پھر انٹرویو جیسے ایک اہم امر میں ایک کوہنا مشق انسان کی مانند اپنی صلاحیتوں کو پیش کرنے والے، لہذا وہ اس میں بامسمی تھے. یقیناً ایسے افراد کہ جو دنیاوی عہدے اور منصب کے لحاظ سے جن کے لیے لوگ تمنا کرتے ہیں، جن کے لیے لوگ آرزو کرتے ہیں، وہ اس عہدے اور منصب پر رہنے کے باوجود ایک سادہ منش انسان تھے، سادہ منش بھی اور سادہ روش بھی. یعنی ان کی روش اور منش در حقیقت سادگی پر اور سادہ زیستی پر استوار تھی. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس اس بنا پر چاہتا ہوں کہ کچھ ایک ایسے موضوع پر کچھ کلمات ادا کروں کہ جو معمولاً ہماری سماعت سے نہیں ٹکراتے. اور ہم زندگی کے شور میں بہت ساری حقیقتوں کو جانتے بوجھتے ہوئے ہم فراموش کرتے جا رہے ہیں اور ان کی اہمیت اور افادیت مٹتی چلی جا رہی ہے۔ خوب صبح 6:44 پر مثلا سورج طلوع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر اور تقریباً 5:48 یا اس سے پہلے لگ بھگ سورج غروب ہو جاتا ہے، اس پورے ساعتوں کے دائرے میں ہم ایک چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں اور وہ ہے آفتاب اور اس کی زوپاشی۔ وہ ہمیں معلوم ہے کہ دن ہے، ہمیں معلوم ہے کہ روز روشن ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آفتاب نکلا ہوا ہے۔ آفتاب کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا وجود اپنے وجود پر دلالت کرتا ہے، لیکن ہم اس کی عظمت سے، اس کی افادیت سے، اس کی اہمیت سے غافل ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے حقائق ہیں جو زندگی کی کشمکش میں ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں، فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا جا رہا ہے، یہ سامنے آتا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی روٹین لائف ہو گئی ہے، کوہلو کے بیل کے چکر کی مانند، جو اپنے سفر کا آغاز شروع کرتا ہے، گھوم پھر کر وہیں آ جاتا ہے، گویا جہاں سے چلا تھا وہیں پہ پہنچ گیا۔ جو مردان خدا ہوتے ہیں، جو خاصان الہی ہوتے ہیں، یا یوں کہوں جو منتظر آل محمد ہیں، ان کی زندگی یکسر مختلف نظر آتی ہے، ان کے شب و روز، ان کی ساعتیں، ان کے آن و لمحات، ان کے ایام اور ہفتے اور ان کے ماہ و سال سب مختلف، بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ وہ انہی شب و روز میں، انہی 24 میں جس میں لوگ دنیا کی فکر میں مشغول و مصروف اور غرق ہیں، وہ انہی ساعتوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تگدو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ خاصان خدا کون ہیں؟ یہ وہ خاصان خدا ہیں، یہ وہ اولیاء الہی ہیں کہ جو عام لباس میں، عام شکل میں، عام طریقے سے ہمارے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ان کی روش و منش بالکل جدا ہوتی ہے۔ بقول مولا متقیان کے کہ ان کو ایک اور خوف لاحق ہوتا ہے، وہ خوف جو عام انسان کو لاحق نہیں ہوتا، یہ خوف ان کو نصف شب کے بعد خدا کی بارگاہ میں تہجد کی ادائیگی کے لیے بیدار کر دیتا ہے۔ یہ خوف و ہیبت الہی ان کو دن کی روشنی میں فعالیت اور ایکٹیویٹی پر در حقیقت شوق اور رغبت دلاتا رہتا ہے۔ یہ خوف اور ہیبت الہی ان کو اپنے وظائف کی انجام دہی پر ہر آن و ہر لمحہ آمادہ و تیار کرتا رہتا ہے۔ ان کے بھی اتنے ہی شب و روز ہیں جتنے میرے ہیں، ان کے آسمان کا سائز اور اس کا اندازہ بھی اتنا ہی ہے جتنا میرے سر پہ آسمان موجود ہے، ان کی شب بھی اتنی ہی طولانی ہے جتنی میری طولانی ہے، ان کے ہفتے میں اتنی ہی ایام ہیں کہ جتنے میرے ہفتے میں ایام ہیں، ان کے ماہ و سال میں اتنے ہی ماہ و سال ہیں اور ایام ہیں کہ جتنے عام انسان کے لیے ہیں۔ لیکن جو چیز ان کو ممتاز کرتی ہے، جو چیز ان کو آمادہ تیار کرتی ہے، وہ اپنے رب کی ہیبت اور اس کی عظمت اور اس کی معرفت ہے، جو ان کے وجود میں، ان کے انگ انگ میں اپنی جڑوں کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اتر کر ان کے قلب و ذہن و فکر و ضمیر میں راسخ ہوتے ہوئے ان کی آئیڈیالوجی بن جاتی ہے، ان کی آنکھوں کا نور بن جاتی ہے جس سے وہ خدا کو دیکھتے ہیں، خدا والوں کو دیکھتے ہیں، ان کے کان وہ بات سنتے ہیں جو خدا پسند اور آل محمد پسند ہے، ان کی زبانوں پر وہ جملے آتے ہیں جو خدا پسند اور آل محمد پسند ہیں، ان کے اعمال و افعال پھر وہ ہو جاتے ہیں جو خدا اور اہل بیت کی پسندیدگی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بس یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو ہر دور اور ہر زمانے میں جینے والے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ زندگی کی اس دوڑ میں جس میں ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں، بہت کچھ کھوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پانے کا اور گین کرنے کا جو تناسب ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ میں کیلکولیشن کرتا ہوں کہ اگر میں اوور ٹائم لگاؤں گا یہ دو گھنٹے کا اوور ٹائم کتنے روپے مجھے ملیں گے, اس سے کیا کر سکتا ہوں, کیلکولیشن کر رہا ہوں میں, راضی ہوتا ہوں. میں ایک جاب سوئچ کر کے دوسری جگہ جاتا ہوں, کیلکولیشن کرتا ہوں, تخمینہ لگاتا ہوں, حساب کرتا ہوں, یہاں پر اتنے اختیارات ہیں, یہاں پہ اتنے گھنٹے کی ملازمت ہے, یہاں پہ اتنے گھنٹے کی جاب اور ذمہ داری ہے, لیکن تنخواہ اتنی ہے, اس سے میں یہ کر سکتا ہوں, آئندہ جہاں جا رہا ہوں جو میرا مقصد ہے وہاں پر کتنے گھنٹے کی جاب ہے, کتنی تنخواہ ملے گی, کتنے الاؤنسز ہیں, تخمینہ لگاتا ہوں. یعنی میں لاس اور گین کو اس دنیا میں محسوس کر رہا ہوں, فیل کر رہا ہوں, لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کا انسان اس لاس اور گین کی دنیا میں صرف اس دنیا کا ہو کے رہ گیا ہے, وہ کاروبار آخرت کو یکسر فراموش کر بیٹھا ہے. یہ مجالس عزا یہ بہت بڑا احسان ہے, یہ بہت بڑا سرمایہ ہے, یہ ریگستان میں وہ نخلستان ہے کہ جسے دیکھ کر ایک پیاسا انسان, ایک تشنا انسان شکر کے لیے سجدہ ریز ہو جاتا ہے کہ کہیں اس ریگستان میں مجھے صحرا تو, اس صحرا میں مجھے, ریگستان میں اس تپتی ریت میں مجھے نخلستان تو نظر آیا. مجلس ادا, مجلس ادا امام حسین علیہ السلام اس ریگستان دنیا میں, اس ریگزار فانی میں خدا کی معرفت اور اہل بیت کی معرفت کا وہ نخلستان ہے جو ہر پیاسے کو اپنی جانب دعوت دے رہی ہے. یہ خدا کی مشہور معروف شعر, اس کا ایک مصرع ہے, تنہائی کے لمحوں میں کچھ رو بھی لیا کر. حقیقت یہی ہے, انسان کو رونے کی ضرورت ہے تنہائی کے لمحوں میں. جب کبھی تنہائی کا موقع میسر آئے, بقول معروف انسان اپنے گریبان میں جھانکے, کیا کھویا اور کیا پایا زندگی کی اس تگدو میں, بال سفید جھریاں آ گئی, کمر جھک گئی, اب قدم قدم پہ سہاروں کی ضرورت ہوتی, کیا کھویا اور کیا پایا. یہ مجلس ادا ایک طرف ہمیں اللہ کا وہ سبق یاد دلاتی ہے جسے ہم بھلا بیٹھے ہیں, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, خدا کی فطرت پر انسانوں کو فطرت دے, اس فطرت پر مال دولت حسب نسب انکریمنٹ بینک بیلنس اسٹیٹس اور نہ جانے ایسے ہی کتنی ہی چیزوں کی گرد و غبار آ پڑی ہے, اور فطرت کا آئینہ در حقیقت مقدر ہوتا چلا جا رہا ہے. جب آئینہ مقدر ہوتا ہے تو اس میں تصویر نہیں دیکھی جاتی, آئینے پر خاک آ جائے تو اس میں عکس دیکھا نہیں جا سکتا, عکس دیکھنے کے لیے آئینے کو صاف کرنا پڑے گا. چاہتے ہیں کہ نور خدا ہم میں متجلی ہو, چاہتے ہیں کہ صفات آل محمد ہمارے اندر جلوہ افروز ہوں, تو فطرت کے آئینے کو دھونا پڑے گا. جب تک فطرت کا آئینہ نہ دھوئیں گے, معرفت خدا سے, معرفت اہل بیت سے, اپنی حقیقی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے, ہم عہدہ برا نہیں ہو سکتے. اور پھر اس دور میں جو ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں, بھاگے چلے جا رہے ہیں, امیر المومنین فرماتے ہیں تمہارا ہر قدم یا تمہارا ہر سانس یا جنت کی جانب تمہیں لے جا رہا ہے یا جہنم کی جانب تمہیں لے جا رہا ہے. اسٹل اور پاز نہیں ہے زندگی, جمود کے شکار نہیں ہے, یا ارتقا ہے یا پستی ہے. یعنی گویا امیر المومنین یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ ضائع کرنا نہیں چاہتا, ایک لمحہ بھی انسان کی زندگی کا ضائع کرنا نہیں چاہتا. یعنی چاہتا ہے کہ انسان اس ایک لمحے سے اس اخروی زندگی کا سامان کر جائے. فرمایا یا جنت کی طرف قدم بڑھا رہے ہو یا جہنم کی طرف قدم بڑھا رہے ہو, یا پستی اور زوال کی طرف تمہارے قدم بڑھ رہے ہیں یا ارتقاء اور معرفت رب کی جانب تمہارے قدم بڑھ رہے ہیں. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. بس جو رب ایک لمحے کے لیے نہیں چاہتا, پھر اس کے ماننے والے, اس کی صفات کے مظہر جس کو ہم لسان علی کی زبان کو لسان اللہ کہتے ہیں, کہ ایک حجام کے پاس گئے کہ میری مونچھوں کی اصلاح کرو، مولا کے لب ہل رہے تھے، اس نے کہا کہ مولا تھوڑی دیر خاموش ہو جائیے تاکہ آپ کی مونچھوں کی اصلاح کر سکوں، آپ کی سبیل کی اصلاح کر سکوں۔ مولا نے کہا یہ لب ذکر رب کے لیے ہیں، میں نہیں چاہتا کاروان حق سے ایک لمحے کے لیے پیچھے رہ جاؤں اور میرے لب ساکت ہو جائیں اور میں ثواب کے کارواں میں پیچھے رہ جاؤں۔ اس خدا کا، اس علی اعلی کا علی ترین نمائندہ یہ پریکٹیکل لائف میں ہمیں ایک سبق دے رہا ہے، ایک درس دے رہا ہے کہ زندگی ایسے ہونی چاہیے۔ ایزنی گرامی، آج جس موضوع کو میں لے کر آیا ہوں وہ ہماری زندگی کو چینج کرنے کے لیے کافی ہے، خود مجلس سے ادا ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے۔ خود میت میں جانا، نماز جماعت میں جانا، نماز میت میں جانا، کفن دفن میں شریک ہونا، خود یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن مولا کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں کہ نصیحتیں بہت ہیں مگر نصیحت لینے والے بہت کم ہیں۔ نصیحتیں قدم قدم پہ مل جائیں گی، آپ باہر نکلیں گے 10 قسم کی نصیحتیں، وہ بیدار گر ضمیر چاہیے، وہ روشن بین آنکھیں چاہیے، وہ منور عقل چاہیے کہ جو ان مسائل کو دیکھ کر اس زود گزر اور عبور کرنے والی دنیا سے اخروی زندگی کا سامان کر سکے۔ لہذا سورہ جمعہ کی آیت کی تلاوت کا اشارہ تھا کہ قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقاتکم، کہہ دو اے رسول موت وہ ہے جس سے تم فرار کر رہے ہو، تفرون منه تم اس سے فرار کر بھاگ رہے ہو۔ یہ بھاگنا کیا ہے اس کو تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ، پس جس سے تم فرار کر رہے ہو اسے فرار ممکن نہیں ہے، فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ، وہ تم سے ضرور آ کر ملاقات کرے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے، پلٹا دیے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ، تمہیں پلٹا دیا جائے گا، اکثریت کی جانب اشارہ ہو رہا ہے، تم خود نہیں جانا چاہو گے، مال کی محبت، جان کی محبت، اسٹیٹس کی محبت، گھر بار کی محبت، یہ سب تمہارے قدموں کی زنجیر بن جائے گی۔ یہ دنیا جس کو تم سمجھ رہے تھے بہت آسان ہے، یہی زنجیر بن جائے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور تم پلٹا دیے جاؤ گے، نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں لوٹا دیا جائے گا، ایک لمحے کی فرصت نہیں ملے گی۔ سوشل میڈیا پہ ایک کلپ مجھے ملا، اس سے بہترین کلپ ملک الموت کا وہ مجھے نظر نہیں آیا، انتہائی خوبصورت کلپ اور انتہائی پر معنی کہ ملک الموت کیسے آتا ہے۔ اچھا، وہ ملک الموت کو وہ تصور نہیں ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے اور موت، لیکن اس کو اس طرح ویژولائز کیا گیا ہے کہ تشبیہ بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد، ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم سے ملاقات کر گئے اور تم پلٹا دیجئے اس خدا کی جانب جو ہر عالم الغیب و شہادہ، ہر ظاہری و کھلی بات کا جانے والا۔ ثم، اس کے بعد فَيُنَبِّئُكُمْ، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پس وہ تمہیں خبر دے گا، بتا دے گا جو کچھ بھی تم دنیا میں کرتے تھے۔ یہ پھر عالم برزخ اس کے بعد کی دنیا ہے، میں اس پہ وارد ہونا نہیں چاہتا۔ ہم سب نے جانا ہے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ابھی میں ایک تدفین سے آ رہا ہوں، ہم سب نے جانا ہے، لیکن ہم سب کتنی سیریس ہوتے ہیں، کتنے سنجیدہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ سنجیدگی ہمارے افعال اور اعمال اور ہماری آئیڈیالوجی میں نظر نہیں کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سوچنا نہیں چاہتے، ہم سمجھتے ہیں کہ موت فنا کا نام ہے، موت ڈارک پہلو ہے، موت ختم ہو جانا ہے، موت دی اینڈ ہے۔ لیکن نہیں، موت ایک فیز سے دوسرے فیز میں جانا ہے، موت ایک عالم سے دوسرے عالم میں انتقال کا نام ہے، موت یوں کہو جسم کی محدودیت کو چھوڑ کر اور روح کی وسعتوں کو پانے کا نام ہے۔ ہم جسم کے ساتھ محدود ہیں، ابھی محدود ہیں، ایک شہید تھا، ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں، کربلا نہیں جا سکتا جب تک کہ مقدمات سفر فراہم نہ ہوں۔ شہید کی ماں ہر شب جمعہ اپنی بیٹی کی قبر پہ آتی تھی ایران میں، بہشت زہرا میں، رات کو خواب میں آیا، مادر گرامی آپ شب جمعہ بھی قبر پہ نہ آیا کریں۔ کہا کہ بیٹا کیوں، شب جمعہ تو مستحب ہے آنا۔ جمعرات کے دن مجھ سے بتائیے کیوں نہ آؤں. کہا کہ بیٹا, کہنے لگے مادر گرامی, ہم شب جمعہ سارے شہدا مل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, اور جب میں جاتا ہوں اور مجھے پتا چلتا ہے آپ آئی ہیں تو امام حسین کہتے ہیں اے فلاں شہید آپ جائیے, آپ کی ماں آپ کی قبر پہ آئی ہے. توجہ کی آپ نے, یعنی انسان وسعت پیدا کرتا ہے. بہر اللہ اس میں بھی میں وارد ہونا نہیں چاہتا محفل میں, میں جس نقطے پہ لانا چاہ رہا ہوں وہ بہت قیمتی ہے کہ یہ تمام افعال, ہماری فعالیت ہمارے پیر کی زنجیر بنتی جا رہی. کیا کریں کہ ہماری دولت, ہمارا بینک بیلنس, ہمارا اسٹیٹس, ہماری اولاد, ہمارے بچے ہمارے پیر کی زنجیر نہ بنے, ہمارے عقائد ہمارے کام آ سکیں, ہماری نمازیں ہمارے کام آ سکیں, ہماری آئیڈیالوجی فیتھ ہمارے کام آ سکے. لہذا روایت میں ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دعائے عدیلہ پڑھے. دعائے عدیلہ کیوں ہیں؟ یہ وہ دعائیں ہیں جس کو میں نے کہا کہ بہت کم سننے میں آتا ہے. یہ دعائیں کون سی دعائیں ہیں؟ یہ دعائیں انسان ساز ہیں, یہ دعائیں انسان کی تربیت کرنے والی ہیں, یہ دعائیں آئیڈیالوجی و نظریہ ساز ہیں, بلکہ یوں کہ یہ دعائیں نظریہ پرداز ہیں, یہ آئیڈیالوجی بناتی ہیں. اس آئیڈیالوجی کے تحت اور فکر و نظر کے تحت انسان خدائی زندگی بسر کرتا ہے. جیسے کہ ہمارے منتظر بھائی مرحوم, ایک آئیڈیالوجی تھی, ایک فکر تھی, ایک نظر تھی, چال چلاؤ نہیں تھا, بھیڑ چال نہیں تھی, دھکے کی بنا پر زندگی نہیں چل رہی تھی, لوگ دھکے کی بنا پر دھکا دے رہے تھے. لیکن جو منتظر ہوتا ہے وہ اپنا راستہ خود طے کرتا ہے, اپنی جہت کا تعین خود کرتا ہے. زندگی کی دوڑ میں زندگی آپ کو دھکا دے گی, آپ چاہیں نہ چاہیں. یہ ٹک ٹک کی سوئی اس ساتھ کی گھومے گی, آپ چاہیں بھی تو رک نہیں سکتی. یہ آپ کو ایک گھنٹے سے دوسرے گھنٹے, ایک پہر سے دوسرے پہر, ایک شب سے دوسرے روز, ایک روز سے دوسری رات, اور ایک دن سے دوسرے ہفتے, اور دوسرے ہفتے سے ماہ میں, اور ماہ سال میں, اور سال دہائیوں میں آپ کو دھکیلیں گے. آپ مجبور ہیں, یہ جبر کا ہے, یہ جبر تاریخ ہے, آپ نے یہ سفر طے کرنا ہے. لیکن جو منتظر ہوتا ہے, جو خدائی ہوتا ہے, جو نور ولایت سے محمد آل محمد کا حامل ہوتا ہے, یہ نور, یہ معرفت, یہ فکر و نظر اس کی زندگی میں اس کی جہد کا تعین کرتے ہوئے نظر آتی ہے. مجھے جانا ہے, لیکن مجھے کس راہ سے جانا ہے, کس زاویے سے جانا ہے. اگر نور آل محمد انسان کے پاس آ جائے, نور معرفت رب آ جائے, تو پھر زندگی کے سال و ماہ اور ساعتیں اور ایام ہفتہ اس کو اپنے جبر میں قید نہیں کر سکتی, بلکہ وہ صاحب العصر و زمان کے ماننے والے ہونے کے ناطے سے اپنے وقت کا مالک خود بن جاتا ہے, خود اپنی ساعتوں کو عبادت میں بسر کرتا ہے, خود اپنے مال سے انفاق کرتا ہے, خود اپنی ساعتوں سے اپنے زن و بچے کے لیے, اپنے اہل و اقارب کے لیے وقت نکال کر ان کے لیے بھی خوشیوں کا سامان کرتا ہے, اور اپنے لیے بھی دار فانی کے لیے آماد و تیاری کرتا ہے. دعائے عدیلہ کیا ہے؟ یہ دعا انسان ساز ہیں, یہ دعائیں کمزور اور بوڑھے لوگوں کا کام نہیں ہے, جیسے کہ مستشرقین نے اعتراض کیا ہے. امام خمینی نے تفسیر سورہ الحمد میں فرمایا, وہ لوگ جو دعائیں پڑھتے تھے, آج ہماری نگاہ میں دعائیں پڑھنا بہت ہی بوڑھے قسم کے, ناکارہ قسم کے, ریٹائرڈ قسم کے لوگوں کا کام ہے. یہ دعائیں کمیل پڑھیں گے, یہ فلاں دعا پڑھیں گے, ان کو کام نہیں, اللہ اللہ خیر صلاح کرنا ہے انہوں نے. امام خمینی فرماتے ہیں, وہ لوگ دعائیں پڑھتے تھے جو دنوں میں تلوار چلاتے تھے. حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب اشارہ ہے. وہ علی جو رات مناجات رب کرتا ہے, قائم باللیل ہے, لیکن وہ دن میں اس شجاع کی مانند ہے جو خدا کے لیے تلوار چلا رہا ہے. یہ دعائیں ہیں جو انسان ساتھ ہیں, جو اس میں یہ طاقت و صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ روز روشن میں وہ اپنے عقیدے کی پختگی اور آئیڈیالوجی کی صلابت و سختی کے ساتھ خدا کی راہ میں قائم و دائم رہے. اسی لیے عام مومن کے لیے کہا ہے کہ وہ نماز شب پڑھے. رات کی تاریکی میں نماز شب انسان کو وہ وسعت نظر اور فکر عطا کرتی ہے, وہ طاقت ایمان عطا کرتی ہے, وہ قوت وجدان عطا کرتی ہے, وہ سلامت جسم و جان عطا کرتی ہے کہ دن کی تھکاوٹ کے باوجود بھی وہ اپنے رب کو بھی یاد کرتا ہے اور اپنے رب کی مخلوق کو بھی یاد کرتا ہے. اور جیسا کہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جب میت دفن کر دی جائے تو دو کاموں کا انجام دو, اور ان دو کاموں میں فوقیت اور تقدم کس کو ہے؟ صدقے کو. میت کی طرف سے صدقہ دیا جائے, صدقہ نہ دے سکو تو پھر نماز لیلۃ الدفن پڑھو. صدقہ کیوں؟ یعنی مخلوق خدا کو خوشحال کرو. آیت اللہ فاضل لنکرانی شاگرد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, بتائیے کیا کام کرے, کیسے زندگی بسرے؟ کہنے کہ فاضل لنکرانی نے کہا ہے کہ واجبات ادا کرو, مخلوق خدا کو خوش کرو. دین کا خلاصہ کیا ہے؟ آیت اللہ طباطبائی, آیت اللہ اہل عظمت طباطبائی تفسیر میں عرفا میں خاص مقام ہے. ان سے پوچھا گیا بتائیے زندگی دین کا خلاصہ کیا ہے؟ کہا کہ مدارا, با اخلاق ہونا, بیہیویئر اچھا کرنا. دین کا خلاصہ لوگوں کے معاملات میں انصاف کے دامن کو نہ چھوڑنا ہے. یہ وہ عرفا ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا ہے, قرآن کو سمجھا ہے, ہضم کیا ہے. نور اہل بیت سے ان کی زندگی منور ہے. لہذا یہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے. دعا عدیلہ انسان کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ پڑھے. یہ دعا عدیلہ کیا ہے؟ یہ دعا عدیلہ اس وقت تلقین کے طور پہ بھی پڑھی جاتی ہے جب حالت احتضار میں ہو کہ آپ اس کو بتائیں جو اس دنیا سے جا رہا ہے اس میں کچھ واجبات ہیں کچھ مستحبات ہیں. واجبات جو فقہی کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں اور مستحبات بھی ذکر کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک مستحب کیا ہے؟ کہ جانے والے کو دعا عدیلہ پڑھ کے سنائی جائے. پہلی بات, خوب اس نے کبھی زندگی میں سنی ہو سمجھی ہو تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا نا. وہی آپ ایسے ہی میرے سامنے فرینچ میں کوئی چیز پڑھ کے چلے جائیں اور مجھے کیا, میرے فرشتوں کو نہیں پتا کہ فرینچ زبان میں کیا کہہ گئے آپ. اسی طریقے سے یہ جو تلقین ہے, یہ جو دعا عدیلہ ہے, یہ جو آئمہ نے بتایا ہے کہ پڑھو مردے کو جب جان نکل رہی ہے, یہ اسی وقت کام آئے گا کہ جب کوئی تھوڑا سا سنگن تو ہو نا, شدبت تو ہو. لہذا ترجمہ پڑھیں, سمجھیں کہ دعا عدیلہ کیا. عدیلہ یعنی اس وقت کہ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہے, شیطان کی پوری خواہش ہے, قدم قدم میں خواہش ہے, میں بے ایمان ہو جاؤں, میرے قدم لڑکھڑا جائیں, میں بچ جاتا ہوں, میں یا علی مدد کہہ دیتا ہوں, یا صاحبہ زمان کہہ دیتا ہوں, یا زہرا مدد کہہ دیتا ہوں, یا اللہ میری مدد فرما, ولایت کا دامن تھام لیتا ہوں, معرفت رب کو پکار لیتا ہوں, خدا کے عدل کا دروازہ کھٹکھٹا لیتا ہوں, خدا بچا لیتا ہے. لیکن آخر وقت میں کیا ہوگا؟ میں ہوں گا, میرے اعمال ہوں گے, میری ہوگی, میں ہوں گا, میری دنیا ہوگی, میں ہوں گے, میری وابستگی, میری اٹریکشن ہوگی, سب کو لے کر شیطان آئے گا. جا رہے ہو, یہ کمایا, یہ جمع کیا, یہ بیوی, یہ بچے, یہ سٹیٹس, یہ سب کچھ چھوڑ رہا, خدا ظالم ہے. آؤ میرے کہنے پر آ جاؤ, میں تمہیں نجات دے دوں گا اور سب تمہیں لوٹا دوں گا, توجہ رکھے گا. اور ہیں ایسے عرفا کے واقعات کہ انہوں نے کہا نہیں 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 تین دفعہ کا, پھر کہا ہاں. تو ان سے بعد میں پوچھا گیا کہ بتائیے عالم برزخ سے, ان سے پوچھا گیا رہتا یہ نہیں نہیں کیا ہے؟ کہا کہ شیطان کہہ رہا تھا, آؤ میں تمہاری دنیا کی تضمین کر دوں, ضامن بن جاؤں. کہا کہ نہیں. آؤ میں تمہارا مال دولت میں لوٹا دوں. کہا کہ نہیں. آؤ میں تمہیں ابدی زندگی دے دوں. کہا کہ تیرے ہاتھ پہ نہیں لوں گا. اور جب مولا علی آ گئے تو اسرائیل نے کہا چلنے کے لیے تیار ہو؟ کہا کہ ہاں اب چلنے کے لیے تیار ہوں. تین دفعہ نہیں کے بعد چوتھی مرتبہ ہاں. تو شیطان آئے گا, ورغلائے گا, بہکائے گا عزیزہ نگرامی, یہ دیکھو یہ مال, یہ دولت, یہ جو تم نے کمایا تھا خدا لے رہا ہے. خدا کو ظالم شکل پیش کرے گا. یہاں پر ضرورت ہے انسان کو آخر وقت میں کہ وہ با ایمان جائے. دعا عدیلہ کیا ہے؟ دعا عدیلہ یہ ہے کہ تم ساری زندگی تم نے حق پہ گزاری, اہل بیت و قرآن کی راہ پہ گزاری, اب کہیں ایسا نہ ہو آخر وقت میں اغوا ہو جاؤ. شیطان کا تو اغوا ہو جائے گا. بہت سے لوگ دنیا میں اغوا ہو جاتے ہیں, ہم سب اغوا ہو جاتے ہیں. اپنے گھر میں رہتے ہیں پھر بھی اغوا ہو جاتے ہیں, اپنے آفس میں ہوتے پھر بھی اغوا ہو جاتے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, مجلس میں بھی, پھر بھی اغوا ہو جاتے ہیں. یہ کون سی اغوا ہونا ہے، یہ کون سی گمراہی ہے، یہ جس میں ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا، یہ وہ اغوا ہونا ہے کہ جس میں میں اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہوں، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، محو کر دیتا ہوں اپنی زندگی سے، اس پوری یونیورس میں میں اپنے آپ کو کسی شمار میں نہیں لاتا، میں اغوا ہو گیا۔ کوئی نماز پڑھنے کے بعد بھی اغوا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، وہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے پھر بھی اغوا ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت میرے کام نہیں آنے والی۔ تو ہم اپنے آپ کو اغوا نہ ہو دیں، ایک اغوا دنیا میں، ایک اغوا شیطان کا آخر وقت میں آپ کو بہکائے گا۔ لہذا توجہ کیجیے گا ذہن گرمی، جو ایمان پہ ثابت قدم رہے گا وہ شیطان کے اغوا سے جہاں کنی کے عالم میں بچ جائے گا۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ عرض کر رہا تھا کہ شیطان آئے گا، اب کیا کریں کہ یہ دعائے عدیلہ پڑھیں اور اغوا نہ ہوں، اغوا نہ ہونے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، ریزسٹنس پاور پیدا کریں، جیسے کہتے ہیں نا آپ کا امیون سسٹم ہونا چاہیے تاکہ آپ مختلف بیماریوں سے بچ سکیں، مدافعتی نظام آپ کا ہونا چاہیے۔ ہم جسمانی کے مدافعتی نظام کو، امیون سسٹم کو بڑھانے کے لیے یہ کھا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، اسٹیم لے رہے ہیں، مقویات کھا رہے ہیں، لیکن روح کے لیے، ایمان کے لیے ہمارا مدافعتی نظام بہت کمزور ہو رہا ہے، ہمارا امیون سسٹم بہت کمزور ہو رہا ہے۔ اس کے لیے کہا کہ دعا پڑھو، دعا عدیلہ، یہ تمہیں باطل کی طرف جانے سے روکے گی، لیکن وہ دعا جو ہیبٹ ہو آپ کی، جو آپ کی زندگی کی روش کا تعین کرے، وہ دعا، نہ کہ وہ دعا جو ہم شب جمعہ پڑھتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا رب یا رب یا رب، نہیں یہ دعا نہیں، وہ دعا، وہ یا رب یا رب یا رب، جو میری زندگی میں میری جہت کا، میری ڈائریکشن کا تعین کرے، جو میری روش ہو، میری آئیڈیولوجی ہو، اس آئیڈیولوجی کے تحت میں زندگی بسر کروں، وہ یا رب کام آئے گا۔ یا وجیہن عند اللہ اس وقت کام آئے گا کہ جب اس یا وجیہن اللہ کے تحت میں اہل بیت کے توسط سے خدا کی بارگاہ میں، اللہم اجعلنی عندک وجیہن بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، حسین کے ذریعے سے وجی بننا چاہتا ہوں، وجاہت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، آبرو چاہتے ہو، نیک نامی چاہتے ہو، شرف چاہتے ہو، تو محمد آل محمد کے در پر آؤ۔ یا وجیہن کہنے سے، ان اللہ کہنے سے انسان وجی نہیں بن سکتا، صاحب شرف و عزت نہیں بن سکتا۔ تو وہ دعائیں جو ہماری روش و منش اور ہماری آئیڈیالوجی کا تعین کرے، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ دعا عدیلہ کیا ہے کہ جب آپ واپس جا رہے ہیں آپ کی مدد کرتی ہے، اس میں اعتقادات کو بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ جو لوگ حج عمر میں جاتے ہیں وہاں پہ ایک دعا ہے حجر اسود کے سامنے، آپ اپنے اعتقادات کو وہاں پیش کرتے ہیں حجر اسود کے سامنے، خداوندہ گواہ رہنا تاکہ روز قیامت جو میں نے یہاں اقرار کیا ہے تو بہترین حالت میں اسے وہاں لوٹا دے۔ اب روایات میں آیا ہے کہ یہ فرشتہ تھا، بہت سے لوگوں نے اس کی تعبیر ہے کہ میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن حجر اسود کے سامنے استسلام، اس کو چومنے اور چھونے کے بعد انسان دعا پڑھے، اپنے عقائد کا اظہار کرے، اور یہ ائمہ کے شاگردوں کی بلکہ امام زادوں کی سیرت تھی۔ حضرت شاہ عبد الحدیم حسنی جو شرر میں دفن ہیں، آپ کی خدمت ڈال کروں، امام کے پاس آتے تھے، امام میرا عقیدہ یہ، میرا فیت یہ، میرا عقائد یہ، بتائیے میں غلطی پہ تو نہیں ہوں، میں صحیح ہوں، مہر تصدیق سب کرواتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو ہفتے میں ایک دن جا کر عالم دین کے پاس کہتے ہیں کہ آیا میری نماز درست ہے، آیا میرا عقیدہ درست ہے، آیا جو کچھ میں پریکٹس کر رہا ہوں یہ درست ہے؟ اسے مولوی کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اگر فائدہ ہوگا تو آپ کو ہوگا۔ تو دعا عدیلہ کیا ہے؟ دعا عدیلہ عقائد کو در حقیقت اعتراف کرنا ہے، زندگی میں اعتراف کریں گے تو پھر آخرت میں اور جان کرنے کے موقع پہ کام آئے گا۔ مردے کو سنا کر اسماء افہم اسماء افہم کہہ دیں آپ، تو وہ تلقین اس کو اس وقت کام آئے گی جب وہ دنیا میں کچھ سن اور سمجھ چکا ہو، جب اس نے دنیا میں اپنے کانوں کو بند کیا ہوا ہو، اپنی آنکھوں کو اندھا کیا ہوا ہو، یعنی دل کی آنکھیں، دل کے کان، تو مرنے کے بعد تلقین چندہ فائدہ نہیں دے گی اس کو، فائدہ اس کو دے گی کہ جو در حقیقت، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک طالب علم ایگزامینیشن ہال میں پہنچ جائے اور میں کہوں بھائی یہ پیپر آنے والا ہے، اب میں فٹافٹ جو ہے وہ پورا رقعہ نکال کے اس کو سنا دوں، اب اس نے سال بھر کتاب کھول کے نہیں دیکھا، तो मैं जितना भी सुना दूं, जितनी इक्वेशन, जितनी सलूशन जो है सवाल जवाब सुना दूं, उसके कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि साल भर किताब खोल के नहीं देखा, छू के उसे किताब नहीं गुजरी, तो आखिरी सातों में क्या होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जो शख्स अपने दिल के कानों को अहले बैत के पैगाम के लिए ना खोले, अपनी आंखों को ना खोले, तो तलखीन उसको फ़ायदा देने वाली नहीं है, जैसे कि फ़ायदा दे सकती है। मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये दुआ जो है ये अकाइद का इजहार है। इब्तदाउ शहद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह इल्ला हुवा वल मलाइकतु उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम इन्ना दीन इंदा इस्लाम, कुरान की आयत से इस दुआ का आगाज हो रहा है। व अनल अब्दुज़ ज़ईफ़, ए खुदा मैं तेरा कमजोर बंदा हूँ। अल मुज़्निबुल आसी, गुनहगार भी हूँ और मुखालफत करने वाला भी हूँ। इन्हें इकरार करे इंसान शब रोज़ में, कहीं तो जो कुछ भी किया है खुदा के सामने हाजिर हो कि खुदा आई एम सॉरी। खुदा को ये अदा बहुत पसंद आता है, दिल से कहो आई एम सॉरी, खुदा कहेगा ठीक आए हो ना, सही कर दूंगा। अल मोहताजुल हकीर, ए खुदा मेरी हकीर मैं मोहताज हूँ, एक सांस तू अगर रोक ले मैं मोहताज हूँ, और हकीर भी हूँ, कुछ को पस्त भी हूँ, हकीकत में कुछ नहीं हूँ। अशहदो लिमुनअमी व खालिकी, इन वाकई दुआएं इनको रोज पढ़ें, हफ्ते में एक बार पढ़ें, कम से कम 10 मिनट लगते हैं। अशहदो, मैं गवाही देता हूँ, किसके लिए? लिमुनअमी, जो मुझे नेमत देने वाला रब है, जो मेरा खालिक है, जो मेरा राजिक है, जो मेरा मुकर्रम है, मुझे इज्जत देने वाला है। इस माशरे में किससे मुझे इज्जत जी? मेरे अमाल ने, मेरे अफाल ने, मेरी एजुकेशन ने? नहीं, ये सब टूल हैं, ये सब वसीला हैं। इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला खुदा। कमा शहीदा ले जाते ही, जैसे कि खुदा ने अपनी जात के लिए वो शहीदत लहुल मलाइका, और मलाइका ने उसके लिए शहादत और गवाही दिए। वलुल इल्म, और साहिबान इल्म ने मैंने वादे उसके बंदों में से बेअन्नहु, क्या गवाही दिए? ला इलाहा इल्ला हुआ, कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। हुआ दुन्नियाम, वही साहिब नेमत है। वल एहसान, वही एहसान करने वाला है। वल करम, वल इंतनाम, और वही नेमतों की बारिश करने वाला है। जो कादिर अजली है, जो आलिम अबदी है, जो हय अहदी है, जब कोई नहीं था तो वो था, और जब कोई न होगा तो वो होगा। मौजूद सरमदी, हमेशा हमेशा रहने वाला मौजूद है। समी उन बसीर है, सुनने वाला भी, देखने वाला भी। किसी को देख कर दिल की धड़कन तेज हो जाए, मनफी या मुस्बत, कोई नहीं देख रहा। आप भी नहीं जानेंगे मेरे दिल में, दिल की धड़कन में क्यों इजाफा हुआ आपको देख के। वो सुनने वाला है, खबीर है, आंख का इशारा किया, वो देखने वाला है। आपको नजर नहीं आया, मुझे नजर नहीं, मुरीद उनकार है, मुद्रिक उन समाधि, ऐसी पकड़ करने वाला है, कोई उसकी पकड़ से भाग नहीं सकता। यसहक़ हादिह सिफात वह अला मा हुवा अलैहि फ़िइज़्ज़ सिफातिही। और इसके बाद मुख्तलिफ सिफात का तस्करा कि खुदा इतना कवी, ऐसा मुस्तकम, ऐसा नज़र रखने वाला। और उसके बाद फरमाया कि जब कोई नहीं था तो वो था, उसको फरमाया कि वो हर एक से मुस्तगनी है, किसी का मोहताज नहीं है, उसके फैसलों में जोर और जुल्म नहीं है, उसकी मशीयत में झुकाव नहीं है। यानी पार्टीबाजी जिसको कहते हैं ना, कि मतलब आपकी तरफ होता, आपकी तरफ फैसला नहीं। लामई लफी मशीयत, उसकी मशीयत में कुछ झुकाव नहीं है। वला महरबा मिन हुकूमत, नहीं उसकी हुकूमत से महरबा हर्ब यानी फरार मुमकिन नहीं। ला युमकिन अल फरारो मिन हुकूमत, एक दुआ को मैल में वाला जी कहते हैं, तेरी हुकूमत से फरार मुमकिन नहीं है। वला मलजा मिन सतवात, ही और उसकी अजाब से कोई जाय पना नहीं मिल सकती है। वला मनजा मिन नकमात, ही और उसके अजाब से कोई बच नहीं सकता। लेकिन अब कहा कि वो खुदा जिसकी ताकत ऐसी है, सबकत रहमत हो गजबा, उसकी रहमत उसके गजब और अजाब पर आगे आगे छाई हुई है। वो ऐसा खुदा, इन्हें बैलेंस किया है। खुदा की अजमत, शान, शौकत, हैबत बताई, उसका निज़ाम बताया, सिस्टम बताया। अब कहा कि असल क्या है, उसकी रहमत उसके गजब पर छाई, मायूस नहीं हो जाना, एक गुनहगार के घर के कमरे में बंद ना हो जाना कि अब तो गुनाह हो गया, अब तो गलती हो गई। नहीं, खुदा माफ करने वाला, मिटाने वाला है। لا یفوت احد اذا طلبہ، عجیب جملہ ہے، جو اس کو طلب کرنا چاہے وہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا. خدا کو چاہنے والا، خدا کا طالب، خدا کی راہ میں قدم بڑھانے والا کبھی فیل نہیں ہو سکتا. ممکن ہے دیر سے پہنچے، لیکن دیر سے پہنچے گا لیکن کبھی فیل نہیں ہوگا. خدا کا چاہنے والا، اس نے اپنے تکلیف اور اپنی عبادات کو ہماری طاقت و توانائی کے مطابق ہم پر رکھا ہے، اور اس نے ہمیں در حقیقت برے کاموں سے بچنے کی راہیں بتائی ہیں کہ کس طرح برے کاموں سے بچا جائے. اس نے سوت توفیق بین ضعیف و شریف، اس نے ہر کمزور انسان اور ہر شریف انسان کے درمیان قدرتیں بالکل ایکول بانٹ دی ہیں، بالکل ایکول بانٹ دی ہیں. آپ صاحب کی قدرت کے متعلق مجھ سے میری قدرت کے مطابق سوال، میرے دائرہ کار کیا ہے، آپ کا دائرہ کار کیا، آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہے، دونوں سے سوال ہوگا. کیونکہ قدرت بالسویہ تقسیم، عقل بالسویہ ہے، بالکل ایکول تقسیم کی ہے. جو شب و روز آپ ہیں، آپ کے ہیں، وہ میرے ہیں. جتنے دن آپ کو مہینے ملتے ہیں اتنے دن مجھے ملتے ہیں، بالسویہ ہے، بالکل ایکول ہے، بالکل برابر ہے. فرمایا وسہل سبیل الاجتناب المحظور، جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس کی راہیں بھی بتائیے. دیکھو یہاں سے بچو، یہاں سے جاؤ، یہ توبہ کرو، مجلس میں آ جاؤ، خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ، ڈیلیٹ کر دو، محو کر دو. اور اگر پھر بھی تنگ کرے تو اس گناہ کی فیکٹری کو ہی انسٹال کر دو. ہوتا ہے نا جب بہت زیادہ پروگرام تنگ کرنے لگتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، تنگ آ جاتے تو کیا کرتے ہیں، اس کو انسٹال کر دیتے ہیں، اس ایپلیکیشن کو انسٹال کر دو تاکہ تم آرام دہ زندگی بسر کرو. بالکل روبے جی محمد والے محمد تا. فرمایا کہ ہم اس کے حکم کے مطابق کیا کرتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں جو اس نے نادل کیا. اور بے وسیح الذی نصبہ یوم الغدیر، رسول اللہ کا اعتراف، اس سے پہلے ایک جملہ رہ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ اس نے ہمیں سید الانبیاء کی امت میں سے قرار دیا ہے. اور رسول اللہ کے ماننے والوں میں سے ہمیں قرار دیا. اس کے بعد فرمایا کہ انہوں نے ہمیں بلایا، ہم نے آواز پر لبیک کہا، وہ جو قرآن لائے ہم نے تصدیق کی. اور پھر یہ دیکھیں، یہ ہے ولایت، رسول اللہ کے فوراً بعد مولا علی کی ولایت کا تذکرہ ہے. وہ بے وسیح الذی نصبہ یوم الغدیر، یوم غدیر خم، جس کو اپنا ولی اور وزیر قرار دیا، ہم اس علی پہ ایمان لانے والے ہیں. ولایت سے رشتہ جوڑا ہے. واشار بقول ہاد علی، علی کی طرف، الیہ، اس کی طرف رجوع کرو، میرے بعد من کنتم مولاہ فہاد علی مولا، میرے بعد اگر کوئی امیر و وسیع ہے تمہارا تو وہ علی مرتضیٰ ہے. درود بھیجی محمد والے محمد والے. آپ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آئمہ ابرار جو ہیں، آئمہ ابرار ہیں، وہ خلافہ اخیار ہیں، رسول مختار کے بعد اگر کوئی ہدایت کرنے والا ہے تو یہ ہمارے 12 آئمہ ہیں. علی قام الکفار، وہ علی جو کفار کی بنیادوں کو اکھیڑنے والا ہے. وہ من بعد ہی سید اولاد الحسن ابن علی، اور اس کے بعد کون ہے ہمارا سردار، حسن ابن علی، حسن کے بعد کون ہے، امام حسین علیہ السلام. اور ایک ایک کر کے 12 ائمہ کا نام لیتا ہے دعا کرنے والا، یہاں تک کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فردہ شریف کے اسم مبارک تک پہنچ رہا ہے. ثم الحجۃ الخلف القائم المنتظر المہدی المرج الذی ببقائه بقیت الدنیا، وہ کہ جس کے وجود سے دنیا قائم ہے، جس کے وجود کی برکت سے دنیا آج قائم ہے. یوم نہیں رزق البرا، جس کی برکت سے مخلوقات کو رزق مل رہا ہے. مجھے رزق مل رہا ہے یہ میرے امام کی وجہ سے ہے. ثبتت الارض والسماء، زمین و آسمان اپنی جگہ قائم و دائم ہے. وبه يملا الله الارض قسطا وعدلا، اور انہی کے وجود مبارک سے اللہ زمین و زمان کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. اور پھر کہتا ہے اب یہ بات ہو گئی، عقیدہ بن گیا، اہل بیت کون ہے، رسول کے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن سے لے کر 12 امام تک. اب کہا کہ نہیں، صرف یہ ولایت نہیں ہے، تولا یہ نہیں، تولا یہ ہے کہ ان کے اقوال کے مطابق زندگی گزاری جائے. کیا کہتا ہے، کیا کہتی دعا، وہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. یعنی امام یہ نہیں کرے توتے کی طرح رٹا کو اشہد اشہد، یعنی تمہیں اصل اعتقاد نہیں، ایمان نہیں، کہہ دو اشہد نہیں، یعنی اعتقاد سے کہو، دل سے کہو، یقین سے کہو، باور سے کہو، اے خدا اشہد میں گواہی دے رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، مجھے نالج ہے، میں جانتا ہوں. اشہدو، کیا اشہدو؟ ان اقوالہم حجہ، ان کی باتیں حجت ہیں، دلیل ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اگر میں آگ من کر کے ان کے اقوال پہ چلوں میں سیدھا جنت میں جاؤں گا. اتنا یقین ہونا چاہیے جتنا یقین ہارون مکی کو ساتویں امام یا چھٹے امام کے زمانے میں تھا، اپنے امام وقت کے بارے میں تھا. امام نے کہا کود جاؤ، کود پڑے ہارون مکی. اقوالہم حجہ، ان کے اقوال حجت ہیں. وامتثالہم فریضہ، اور ان کی پیروی فرض ہے. یعنی ایک شیعہ، ایک منتظر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے خدا نہ صرف یہ حجت ہے، ان کی باتیں حجت، ان کی پیروی حجت اور فریضہ ہے. وطاعتہم فروضہ، اور ان کی اطاعت کو فرض کیا گیا ہے ہم پر. مودتہم لازمۃ مقضیہ، اور ان سے مودت کا اظہار کرنا لازم ہے اور ہمارے لیے زندگی کو بنانے والا ہے. والاقتداء بہم منجیہ، اور ان کی اقتداء کرنا، اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے قدموں پہ چلنا، یہ نجات دہندہ ہے. یعنی ایک ایک چیز کے. وہ مخالفتہم مردیہ، اور ان کی مخالفت مجھے اسفل السافلین میں دھکا دینے والی ہے. ان کی مخالفت مجھے جہنم کی گہرائیوں میں ڈال دے گی. ہم سادات و اہل جنت اجمعین، وہ تمام اہل جنت کے سید و سردار ہیں. وہ شفاء یوم الدین، وہ روز قیامت کے شفیع اور شفاعت کرنے والے ہیں. وہ ائمت و اہل الارض علی الیقین، اور تمام اہل زمین کے لیے یہ ائمہ ہیں اور خدا کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں. پھر کہتا ہے اشہدو، اب تھوڑا سا اور فوکس کرو زندگی کو. ائمہ سے آگے بڑھ گئے، تھوڑا سا اور فوکس کرو. کیا موت حق ہے؟ جب دوربین سے کوئی نظر نہیں آتا نا، تو اس کو تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں تاکہ کلیئر نظر آئے. جو مائکرو کے ذریعے سے چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیبورٹریز میں، وہ فوکس کرتے ہیں، اتنا فوکس کرتے ہیں کہ وہ معمولی ذرہ جو عام نظروں سے نہاں ہوتا ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ فوکس کرنے کی عادت ڈالو. ہفتے میں ایک دفعہ تو اپنی آنکھوں کو تیز کرو نا، کہ تمہیں اپنی قبر و قیامت تو نظر آئے، پتہ تو چلے تم علی کے ماننے والے ہو. کیا کہا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ موت حق ہے، آنے والی ہے. قبر میں سوال جواب حق ہے، ہوں گے، تیاری کرو. وہ نشور حق، ان قبروں سے نکالا جانا، سور پھونکا جانا حق ہے. حق ہے یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ صراط حق، ان پل صراط سے گزرنا حق ہے. والمیزان حق، ان ترازوؤں کا لگایا جانا اور اعمال کا تولا جانا حق ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر کوئی عمل خیر کیا دیکھو گے، رائے کے دانے کے برابر بھی اس پلڑے میں ڈالا جائے گا. ذرے کے برابر بھی برا عمل کیا، پلڑے میں ڈالا جائے گا. والکتاب حق، اعمال نامہ، تمہاری پوری ہسٹری کھولی جائے گی. والجنت حق، جنت حق ہے. والنار حق، آتش جہنم حق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وہ گھڑی قیامت کی جس میں کوئی شک نہیں آنے والی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور خدا قبروں سے زندہ کرے گا، سور بھوکا جائے گا. اور پھر بھائی اللہم فضلک رجائی، اب سب کو اعتراف کرنے کے بعد کیا کہے انسان؟ اے خدا تو ہے، اللہم فضلک رجائی، میری رجا اور امید تیرے فضل و کرم سے ہے. مایوس نہیں ہو، کہیں گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی، کوئی گڑبڑ ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، خدا کی عفو کرم کے دامن. وہ کرم کو وہ رحمت کا عملی، اور میری عمل اور امید کیا ہے، میری آرزو کیا ہے؟ تیرا دامن رحمت تھام لو. لا عمل علی اصف بحل جنہ بحل جنہ، اے خدا میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کہ مجھے جنت مل جائے. ٹوٹے پوٹے اعمال ہیں، کبھی ریا کاری، کبھی کچھ کبھی کچھ، یہ ٹوٹے پوٹے اعمال ہیں. ولا تعطا علی اصو جو بھی حردوان، نہ کوئی ایسی اطاعت کی جس کی وجہ سے تیری خوشنودی میرے لیے یقینی ہو جائے. لیکن اے خدا میری توحید کا اور تیرے عدل کا اعتقاد رکھتا ہوں، اور تیرے احسان و فضل کو میں نے اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے. تو نے لمحہ بلمحہ میرے ساتھ احسان کیا، زندگی کی ابتدا سے، ماں کے شکم سے لے کر آج تک تو نے کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا. وَتَشَفَّعْتُ إِلَيْكَ بِالنَّبِيِّ وَآلِهِ مِنْ أَحِبَّتِكَ، اور تیری شفاعت کو امیدوار ہوں تیرے نبی اور ان کی آل کے ذریعے سے. تو اکرم الاکرمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، صلوات بھیج محمد اور ان کی آل پر. اے خدا انی اودعتک یقینی ھذا وثبات دینی، اے خدا میں نے اپنے عقیدوں کو تیرے سامنے پیش کر دیا ہے. دعائے عدیلہ کیا ہے؟ زندگی میں خدا کے سپرد کرو. خدا یہ اپنے عقائد تجھے بتا، روز قیامت مجھے لوٹا دینا. خدا سے زیادہ امین اور امانتدار کوئی نہیں ہے عزیزان گرامی. امام زمانہ کو قرار دے. امام زمانہ یہ عقائد آپ کو سنا رہا ہوں میں, ایسے شی ہوں آپ کا, روز قیامت میری ان چیزوں کو مجھے لوٹائیے گا. اس کے بعد کہتے ہیں انی اودعتک یقینی, میں نے اپنے یقین کو تیرے پاس گروی رکھوا دیا ہے. ھذا وثبات دینی وانت خیر مستودین, اے خدا تو بہترین امانوں کی حفاظت کرنے والا, انہیں لوٹانے والا ہے. وقد امرتنا بحفظ الودائع, اور خدا تو نے ہمیں کہا, ہم انسانوں کہا اگر کوئی امانت رکھے تمہارے پاس بہترین حفاظت کرنا اس کی. اے خدا اپنے عقائد کی حفاظت کے لیے تجھ سے زیادہ جائے امن کوئی اور نہیں, اپنی امانت تجھے دے رہا ہوں, تو مجھے روز قیامت لوٹا دینا. کب لوٹا دینا؟ فردہ علی وقت حضور موت, جب جان کرنے کا وقت ہو. اسرائیل آئے, ملک الموت آئے اور شیطان آئے, تو اے خدا یہ مضبوط عقائد جس کا زندگی بھر اعتراف کرتا رہا مجھے لوٹا دینا. برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انی اعوذک من العدیلۃ عند الموت, اے خدا میں تجھ سے امید کرتا ہوں, پناہ مانگتا ہوں کہ موت کے وقت میں شیطان کے پنجوں میں گرفتار ہو جاؤں, اس کے ہاتھ اغوا ہو جاؤں. دعائے عدیلہ پڑھیں, خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کو پڑھیں, ہفتے میں ایک بار 10 منٹ لگتے ہیں عزیزان گرامی. تلقین خود پڑھیں, یہ تلقین جو ہم مردے کو سنا رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں اردو میں پڑھنی چاہیے, مردے سے زیادہ شاید زندوں کے کام آ جائیے, کیونکہ جو زندہ ہے وہ اپنے آپ کو چینج, مردہ چینج نہیں کر سکتا, زندہ چینج کر سکتا ہے. بس عزیزان گرامی آپ کی زحمت کا تمام کیا. یہ دعائیں انسان ساز ہیں, یہ دعائیں مکتب اہل بیت کا اعجاز ہے. یہ مکتب اہل بیت نہ ہوتا تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا یہ دعائیں ہیں کیا. لہذا ان دعاؤں کے نتیجے میں انسان موحد بنتا ہے, خدا پرست بنتا ہے. ان دعاؤں کے نتیجے میں انسان اہل بیت کی حقیقی محبت کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. جیسے کہ یہ مومن اس میں بموسم منتظر حسین, یقیناً سوجا کے لیے, بچیوں کے لیے بہت سخت ہے کہ باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا. جب کوئی جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا ہے, فرشتے کہتے ہیں کیا لے کر آیا ہے. منتظر حسین آپ کے دامن میں, خدا کے اعتقاد اس کی رحمت پر یقین کے ساتھ ساتھ محمد آل محمد سے شفاعت کی امید تھی. آپ اس یقین کے ساتھ گئے ہیں جس یقین کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری. یقیناً اہل خانہ کے لیے بہت سخت ہے, بھائیوں کے لیے بہت سخت ہے. ابھی ایک بہن کا غم ہی سہ نہ پائے تھے کہ بھائی بھی ساتھ چھوڑ گیا. ہاں ایک بھائی بھی گیا ہے, ایک باپ بھی گیا, ایک خاوند بھی گیا. اگر ان سب رشتوں کو ایک شکل میں جمع کروں تو میں بے آسانی کہہ سکتا ہوں اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. وہ باپ بھی ہے, وہ بھائی بھی ہے, وہ کسی کا خاوند بھی ہے. اہل خانہ کے لیے میرے دل کی گہرائیوں سے تعزیت عرض ہے. لیکن یاد رکھیے رحمت خدا ختم نہیں ہوتی کسی کے جانے سے, سر سے سائے اڑ جانے سے رحمت ختم نہیں ہوتی. جب تک خدا ہے رحمتیں ہیں اس کی, وہ اپنے بندوں کے حال سے بخوبی واقف ہے. امام زمانہ سر پر ہے, کوئی مشکل ہو بقولِ عالم دین کی, کوئی مشکل ہو کہو کہ میرے پاس امام زمانہ ہے. بیٹے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے باپ کے پاس جاتا ہے. امام زمانہ ظاہری باپ سے زیادہ رحم دل ہیں. کوئی تکلیف ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی بھی پرابلم ہو, اپنے امام کو پکاریے, مولا یہ مشکل ہے, مولا یہ پرابلم ہے. امام کا چاہنے والا تھا, کاروبار مندی ہوئی, اپنے گھر کا کرایہ نہیں دے سکا, مالک مکان نے سامان باہر پھینک دیا, گھر والے نہیں ہیں, خود گلی میں سامان کے ساتھ بیٹھ گیا. آتے آتے لوگ کہہ رہے تم تو بہت نمازی ہو, تم تو بہت پرہیزگار ہو, تمہیں کیوں نکال دیا, تم تو امام زمانہ امام زمانہ کرتے ہو, یا مہدی ادرک نہیں, یا مہدی ادرک کرتے ہو. اب یہ سن رہا تھا, اس کا دل بھر آیا. انسان تو تھا نا, امام کو چاہنے والا تھا. کہا کہ مولا میں جیسے بھی ہوں لیکن لوگ مجھے आपकी वजह से जानते हैं, आपके नाम से मंसूब करते हैं, सईद मेहदी ऐसा है, सईद मेहदी ऐसा है, फला ऐसा है, तुम्हें इमाम ने छोड़ दिया। मौला ये क्या वजीयत है, मेरा दिल भराया है। कहा कि अभी शब नहीं हुई थी कि एक सवारी आई, उसने सारा सामान डाला और एक बहुत ही वसी और अजीज घर में जाकर मेरा सामान रख दिया और वहाँ पे सेट कर दिया। मैंने पूछा ये क्या माजरा है, कहा कि हमें हुक्म था कि तुम्हारा सामान उठाएं और तुम्हें इस घर में शिफ्ट कर दें। कहा कि बताओ कौन है, कहा कि बस ये कहा था कि अगर फलानी पूछे कि किसने कहा, कहने का सैयद मेहदी ने ही तुम्हारे लिए घर मुहैया किया। इमाम ज़माना तना नहीं छोड़ते, तवस्सुल करें, करके देखिए, किया है लोगों ने, मदद की है। अभी कुछ ही अयाम पहले एक बहुत मुश्किल थी, मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम हरम इमाम रज़ा में हो, मेरी तरफ से और जिस काम के लिए मैं कह रहा हूँ जो शायद नामुमकिनात में सा, जाकर इमाम रज़ा के सरहाने ज़्यारत आशूरा पढ़ो। आप यकीन कीजिए कि जिस काम से मैं मायूस हो गया था, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सरहाने उस शख्स ने, मेरे तालिब इल्म ने, मेरे शागिर्द ने जाके ज़्यारत आशूरा पढ़ी, दुआ की, और वो काम ऐसे हल हुआ, ऐसे हल हुआ कि मैं नहीं समझता कि कैसे हल हुआ। इमाम रज़ा की तवज्जो है, इनायत है, आइम्मा की दुआएं हैं अज़ीज़ान गिरामी। तो अगर किसी के बाप का साया उड़ जाए तो परेशान ना हो, आइम्मा का साया सर पे कायम दायम है, अहले बैत इमाम ज़माना का साया। लिहाजा घर वालों के लिए तसल्ली यह है, तशफ़ यह है, तुम्हारा इमाम तुम्हारे सर पे मौजूद है। बस एक खावंद गया है, एक भाई गया है और एक बाप गया है। अज़ीज़ान गिरामी जब हुसैन और रुख्सत आखिर को आए हैं अल्लाह को अकबर, तो बहन से जुदा हो रहे हैं, बहन से जुदा हो रहे हैं। अलैकुन मिन सलाम, बहन ज़ैनब मेरा आखिरी सलाम कबूल कर लो। बीबियों ने ऐसे घेर डाला, रावी कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भरे घर से ऐसे रुख्सत हुए जैसे भरे घर से जनाजा निकलता है। अल्लाह, बीबियों को मालूम था ना जितने भी जनाजे हुसैन जा रहे हैं, हुसैन जिंदा है। अब क्या हुसैन खुद जा रहा है, बीबियों के कल्ब का क्या आलम होगा, वह मुहम्मदा वह मुस्तफा की सदाएं बुलंद होने लगी। अज़ादार हो, उसके बाद अब बाप का मैदा भी तो है ना, जब जुलजना पे आगे बढ़ने लगे, जुलजना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, बेजबानी से अपनी जबान से कहा मौला मैं आगे नहीं बढ़ सकता, आपकी छोटी बच्ची टांगों से लिपटी हुई है। बस अज़ादार हो, बाप का मैदा भी है ना, हाँ मरहूम की बच्चियों ने बाप के जनाजे को विदा किया होगा, लेकिन ए बच्चियों तुम पे हाथ उठाने वाला कोई ना होगा, अजीज अकारिब होंगे। अरे मैदान करबला में हुसैन का विदा देखो, सरजमीन करबला पर हुसैन बैठ गया, जहरा का लाल बैठ गया, सकीना को गले लगाया, सकीना बेटा अब जा माँ सुलाले माँ सो जाना, बाबा के सीने की जिद ना करना। हाँ एक ये विदा है और एक ये हुसैन का विदा सकीना से है। अब सकीना का विदा भी बता दूं कैसा है, अजीजा ने ग्यारह मुहर्रम को जब बीबियां लाश है हुसैन पे आई हैं, तो एक दफा बैन कर रही थी, अरे यहां पर कोई मरता है, जनाजा आता है, खवातीन लिपटती हैं, बहुत प्यार से महरम हटा देते हैं, फिर लिपट जाती, फिर हटा देते हैं, मगर जरा करबला आ जाना। अरे सकीना भी बाबा के जनाजे को विदा करने आई है, मगर कोई सीने से लगाने वाला नहीं, अरे कोई दस से शबकत फेरने वाला नहीं, अरे कोई तमाचे लगाता है, कोई ताजिया। और अज़ादारो, हाँ सैयद मुंतज़र हुसैन आपने एक जिंदगी गुजारी कामयाब। अदादारो इमाम की ज़ौज उम्मे रुबाब का वतीरा ये था, करबला से जब आ गई अपने शहर तो धूप में बैठ जाती थी, धूप के साथ साथ सफर करती थी, तो कहते हैं पूछा गया बताइए कि आप धूप में क्यों बैठती हैं, कहा कि जब 11 मुहर्रम को काफिला चला था, मैंने अपने वाली के जनाजे को बेगोरो कफन, अरे सरजमीन करबला में धूप दबती हुई धूप में देखा था, अपने वाली से अहद किया था, वाली जब तक जिंदा रहूंगी साए में ना बैठूंगी, ठंडा पानी ना पीऊंगी। अज़ादारो बस आपकी जहमत तमाम करूं,
ابو حمزہ شمالی کہتے ہیں میں چوتھے امام کی خدمت میں آیا، مجھے اذن ورود ملا، میں دہلیز سے گزرا، دالان سے گزرا، صحن سے گزرا، امام کے حجرے میں آیا، جب صحن سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا کہ کالے برقعے میں کوئی بیوی ہے جو دھوپ میں بیٹھی ہے، میں نے کہا شاید امام نے اپنی کسی کنیز کو صدا دی ہے، اب جب واپس آیا کچھ دیر بعد دیکھا وہ بیوی دھوپ کے ساتھ ساتھ کہیں پہنچ گئی، میں رک کے سوچنے لگا آخر وجہ کیا ہے، یہ بیوی کون ہے، یہ دھوپ میں کیوں بیٹھی ہے، پیچھے سے آواز آئی اے ابو حمزہ یہ کوئی اور نہیں میری ماں ہے، اللہ اکبر، جس نے یہ وعدہ کیا ہے، روز بروز حالت خراب ہوتی جا رہی ہے زوجہ حسین کی، مادر امام سجاد کی اتنی حالت متغیر ہوئی، ایک دفعہ امام نے کہا مادر گرامی آج بیٹا بن کر نہیں امام بن کر آپ کو کہتا ہوں، بس ایک دفعہ ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، ایک بازو امام سجاد نے پکڑا، ماں کو تپتی ہوئی دھوپ سے اٹھا کے سائے میں لے جانا چاہتے ہیں، ابھی آدھی اٹھی ہے بی بی، کربلا کی طرف رخ کیا، والی تو اس سے وعدہ کر کے آئی تھی جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں، ارے امام وقت کا حکم ہے مجھے معاف کر دینا، ابھی اٹھانا چاہتے ہیں، زینب و سجاد اٹھا نہ سکے، دوبارہ رکھ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے حسین کی عزادار اس دنیا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، بار اللہ ہماری اس قلی عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناسوں کا ہماری بخشش اور ہماری معرفت میں اضافے کا باعث قرار دے، مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کی منازل برزخ کو آسان فرما، ان دونوں مرحومین کے گناہ میں کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین بہترین جگہ عنایت فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور حقوق شریعہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بار اللہ تجھ واسطہ محمد علی محمد، ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی پیروی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے لیے ان کی راہیں ہموار کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما، مرحمت فرما، بار اللہ دنیا میں جب تک رہیں ان کے درد سے، ولایت سے، عمل سے وابستہ رہیں، آخرت ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا، ایک مرتب سورہ الحمد، تین درس و اخلاق، سید منتظر حسین ابن سید صفدر حسین، سیدہ حجاب زہرا بنت سید صفدر حسین۔